الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أمير المؤمنين خليفة ثاني حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه آپ نے ارشاد فرمایا، إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے. کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پانچویں تراوی ہے. اپنے اس پروگرام درس تراوی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پانچواں سپارہ، مختصر خلاصہ. سورہ نساء یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات بشینات ہیں. عربی میں عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں بکثرت چونکہ عورتوں کے حوالے سے احکام موجود ہیں، اس وجہ سے اسے سورہ نساء کہا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، مائدہ، حج اور سورہ نور. فرمایا یہ پانچوں سورتیں سیکھو، کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے. ناظرین کوشش کر ہی لیجیے بس. اب سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورة الحج اور سورہ نور، یہ پانچوں سورتیں سیکھ لیجئے، فرض علوم ان میں بیان کیے گئے ہیں. اور سورہ نساء کے چوتھے سپارے میں جو مضامین ہیں ان کو بیان کر کے میں آگے پانچویں سپارے کی طرف چلتا ہوں. اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں یتیم بچوں، عورتوں کے حقوق، ان سے متعلق جو احکام بنتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا. جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو گناہ قرار دے دیا گیا. ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ یہ فرق نہیں کر سکیں گے، مال ہلاک کر لیں گے، ضائع کر دیں گے. اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم بھی بیان کیا گیا. یتیموں کے مال کو ناحق کھا جانا، اس پر وعید کو بیان کیا گیا. اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر سے متعلق چند ایک اور مسائل بھی بیان کیے گئے. میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے. ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے ان کا بھی ذکر کیا گیا. ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام کو بیان کیا گیا، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا جو طریقہ ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا. اچھا، اس سورہ مبارکہ کی جو سب سے پہلی آیہ بجینہ ہے، اس میں لوگوں سے خطاب کر کے انہیں اللہ سے ڈرایا گیا. فرمایا ہے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا और उससे उसकी बीवी हजरत हवा को पैदा किया और फिर इन दोनों के जरिए से कसीर तादाद में मर्द और औरतें इस पूरी रुए जमीन पर फैला दिए। वबस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, यानी तमाम नोए इंसानियत की असल एक है हजरत अबुल बशर आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम। और फिर इसके बाद फरमाया कि अपनी जेरे कफालत यतीमों के माल को अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ। और मजीद इसी तरह और दीगर अहकाम जो इस सूरह मुबारका के उस हिस्से में मौजूद हैं कि जो चौथे सिपारे में मौजूद है। और मजीद जिन औरतों के साथ निकाह हराम है, खावो हमेशा के लिए या आरजी तौर पर, या जिनके साथ निकाह जायज है, उनका जिक्र इस सूरह मुबारका में जो चौथे सिपारे के अंदर हिस्सा मौजूद है उसके बिल्कुल आखिर में जाकर जिक्र कर दिया गया। और पांचवें सिपारे में जो मजामीन है इस सूरह मुबारका के हवाले से मनकूहा से निकाह का हुक्म बयान किया गया, यानी एक औरत निकाह में ऑलरेडी मौजूद है, वो किसी और के निकाह में जा ही नहीं सकती। माल की मुजम्मत की गई, किन लोगों की तौबा मकबूल है और किन की तौबा कबूल नहीं होती उसका जिक्र किया गया। शौहर बीवी इन दोनों के एक दूसरे पर हकूक और इज्दिवाजी जिंदगी के जो रहनुमा उसूल हैं उन्हें बयान कर दिया गया। माल और खून में मुसलमानों के इज्तिमाई जो मामलात हैं उसके अहकाम का भी जिक्र किया गया। कबीरा गुनाहों से बचने की फजीलत बयान की गई, हसद से बचने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा तकब्बुर, बुखल और रियाकारी की मजम्मत भी की गई। जिहाद के बारे में चंद एक अहकाम बयान किए गए, कातिल के बारे में अहकाम है, हिजरत के बारे में अहकाम है और नमाज खौफ का जो तरीका है उसे भी बयान कर दिया गया। मदनी चैनल के नाजरीन, इसके अलावा नेक आमाल करने और गुनाहों से तौबा करने की तलकीन की गई। गैरत ईमानी का तकाजा क्या है उसे भी बयान कर दिया गया। आइए मुख्तसर चंद एक की तफसील आपके गोश गुजार करता हूं। मनकूहा से निकाह का हुक्म पांचवें पारे के शुरू में ही मुहर्रमाते कतईया के तसलसुल में यह भी बताया गया कि जब तक कोई औरत किसी दूसरे शख्स के निकाह में है तो उससे कोई तीसरा शख्स निकाह करे यह जायज नहीं। यानी एक बंदे के निकाह में है तो दूसरा उसके साथ निकाह नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी पहले के निकाह में मौजूद है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो शख्स इसे तलाक दे दे और तलाक की इद्दत भी खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद निकाह हो सकता है, क्योंकि इद्दत के दौरान या वाजे अल्फाज में निकाह का पैगाम इद्दत के दौरान देना इसको भी नाजायज कहा गया। इद्दत के बाद औरत अपनी रजामंदी से दूसरे शख्स के निकाह में जाना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो जा सकती है। हां, कुफार की वो औरतें कि जो मैदान जंग से पकड़ी जाए और तुम्हारी मिल्क में आ जाए और फिर तकसीम के बाद तुम उसके मालिक बन जाओ तो फिर उसके अहकाम जुदा हैं, वो तुम्हारी करीजें बन जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما। और शौहर वाली औरतें तुम पर हराम है सिवाय काफिरों की औरतों के जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं, ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ है और उन औरतों के अलावा सब तुम्हें हलाल हैं कि तुम उन्हें अपने माल के जरिए निकाह करने को तलाश करो ना कि जिना के लिए। तो इनमें से जिन औरतों से निकाह करना चाहो उनके मुकर्ररा मेहर इन्हें दे दो और मुकर्ररा मेहर के बाद अगर तुम आपस में किसी मिकदार पर राजी हो जाओ तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। इसके साथ साथ माले हराम की मुजम्मत की गई, आयत नंबर है 29। ये वाजे कर दिया गया کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، اور باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے سے کسی دوسرے سے نفع لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ حاصل ہونے والا نفع وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح تحفہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے، مگر جوا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے سے، ان باطل طریقوں سے کسی دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ کر جانا، فرمایا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور جو شخص ظلمن دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ فرمایا اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے اگر تجارت کے ذریعے سے ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یعنی اگر تجارت کے ذریعے سے جو باہمی رضامندی سے تم آپس میں کرتے ہو، اگر اس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کا مال لیتے ہو پھر اس کے اوپر جو نفع ملتا ہے وہ کھا لیتے ہو، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن باطل طریقے اختیار کر کے ایک دوسرے کا مال جو کھایا جاتا ہے اسے حرمت کا درجہ دے دیا گیا، کہا کہ یہ حرام ہے، گویا کہ ایسے ہی ہے کہ بندے نے جہنم کی آگ کو کھا لیا اور خود جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے عورتوں پر قوی ہونے کو بیان کیا کہ یہ ان کے نگہبان ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے منتظم ہیں، کفیل ہیں، نگہبان ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے اپنے مال عورتوں پر خرچ کرنے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی کرتا ہے، ان کا نان نفقہ پورا کرتا ہے، یہ مرد کے ذمے ہوتا ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے اسے ناشیزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے نافرمان عورت کے جو تدریجی اصلاح کے احکام ہیں انہیں بھی بیان کیا ہے کہ پہلے اسے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاؤ، اور اگر یہ نہ سمجھے تو عارضی طور پر اپنا بستر اس سے الگ کر لو، پھر بھی اگر یہ نہ سمجھے تو تادیباً شریعت کے دائرے میں رہ کر سرزنش کی بھی اجازت اسلام دیتا ہے، اور اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح کو قبول کر لے تو اس پر سختی کی شریعت مطہرہ یہ ممانعت کرتی ہے۔ اس طرح کے جو احکام ہیں رب کریم نے وہ بھی بیان فرما دیے، اور جس آیہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے اللہ کریم فرماتا ہے مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، یقیناً اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو فرمایا تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر فرمایا سرزنش کرو تادیباً، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیاً کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ناظرین آیت نمبر 37 سے 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت کی گئی، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا حکم دیا گیا۔ اور فرمایا گیا جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بہت اہم بات، ریاکاری کون کرتا ہے؟ فرمایا جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تو ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ کسی انسان پر کسی بھی چیز کا ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ ولکن الناس انفسهم یظلمون، فرمایا اور لیکن انسان اپنی ذات پر ظلم خود کرتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، اپنی ذات پر ظلم کیا، روزہ فرض ہے، وجہ شرعی چھوڑنے کی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی نہیں رکھا، اپنی ذات پر ظلم کیا۔ ماں باپ کا ادب و احترام لازم ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ تو انسان اپنی جان پر ظلم خود کرتا ہے نافرمانی کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اس بات کو بنا آیات بجنات میں بیان کر دیا گیا۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالہم ریاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کرنے کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ریاکاری کرتے ہیں، اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، فرمایا ان کے لیے بھی شدید وعید ہے۔ اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہے، فساء قرینہ۔ اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا؟ اللہ کا مال اسی کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اللہ انہیں جانتا ہے، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب رب کریم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ریاکاری اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں۔ جس کو دکھا رہے ہیں وہ جانتا ہے، وہ مالک کریم ہے، اس کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، اجر اس نے دینا ہے، جب اجر بھی اسی نے دینا ہے اور اسی کا حکم ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی سپارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کا ذکر کیا، آیت نمبر ہے 65، فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی اور ملال نہیں آنا چاہیے، اگر یہ آ گیا تو بظاہر دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں. اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ دل سے ماننا ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ گناہوں کی معافی کے لیے دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ ہم اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کون سا انداز اختیار کرنا یہ افضل انداز ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا. ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، کہ یہ بارگاہ گویا رب کریم کی بارگاہ ہے. یعنی ان کے پاس آ جانا گویا یہ ذریعہ بن جاتا ہے کہ رب کائنات اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ یہاں کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے. یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں. تو ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت کی جو بارشیں ہیں وہ چھما چھم برسنے لگ جاتی ہیں، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. آج بھی یہ حکم موجود ہے، آج بھی اگر کوئی چاہے کہ گناہوں کی معافی مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے، وہاں حاضر ہو کر اللہ کے حضور آپ کا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی طلب کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرے اور آپ کا وسیلہ بھی دے اور آپ کو سفارشی بھی بنائے، عرض کرے کہ آپ بھی میری سفارش فرما دیں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تو ضرور ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اطاعت رسول کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اسے انعام کیا ملے گا؟ اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر انعام کیا مل رہا ہے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا ہے، انعام کیا ہے، جو اللہ کے منعم علیہم لوگ ہیں. یعنی کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ. اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے، ان کی معیت کتنی اچھی ہے. اگر انسان کو مل جائے جنت میں ان کا ساتھ مل جائے تو یہ رفاقت کتنی بہترین رفاقت ہے. کہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اللہ کے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور ایسے پاکیزہ لوگوں کا ساتھ میسر آ جانا ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے پانچویں سپارے میں، جو کچھ سنا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری بات، گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن شرک کی معافی نہیں، گناہوں کی معافی بھی سچے دل سے ندامت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد اگر کر لیتا ہے بندے کے گناہ اگرچہ آسمان کی بلندیوں کو ہی کیوں نہ چھو رہے ہوں، اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرماتا ہے۔ رمضان المبارک ہے، کوشش کیجیے گناہوں کو یاد کر کر کے، استغفار کر کے، نیک اعمال کر کے عادت بھی بنا لیجئے، اور گناہوں کی معافی بھی مانگیے، رب کریم ہے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کریم اس ماہ محترم کو، ماہ صیام کو، ماہ غفران کو، ماہ رحمت کو، ماہ مغفرت کو ہم سب کے لیے بخشش کا سبب بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔